رغبت ہے نبی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو یہ زندگی مشقت والی اور آزمائش والی زندگی ہوگی. ازواج مطہرات سے ناراض ہوئے سیدنا انس بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں اور دوسری احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائہ, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایلا کیا یعنی بیویوں سے دور رہنے کی قسم کھا لی ایک مہینے کے لیے. وکانت فکت رجلو, آپ کے ایک پیر میں موچ بھی آ گئی تھی اس لیے آپ اوپر کے اپنے بالا خانے میں تشریف رکھے ہوئے تھے. حتیٰ کہ 29 دن جب پورے ہوئے تو ثم نزل, تو آپ اتر کے نیچے آئے اور آپ نے رجوع کر لیا. فقالوا یا رسول اللہ علیت شہرا, عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ایلا کیا تھا یعنی قسم کھائی تھی اور ایک مہینے کا آپ نے کہا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے کبھی 29 کا ہوتا ہے, تو یہ مہینہ 29 کا ہے. آپ نے جو قسم کھائی تھی ایک مہینے کی اس کو پورا کیا اور اس کے بعد اپنی بیویوں سے رجوع کر لیا. اور یہ ازواج مطہرات کی تنبیہ کے لیے یہ بات ہوئی. اور اسی طریقے پہ یہی وہ تعلی ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم کی وہ حدیث ہم نے احادیث قدسیہ میں بھی پڑھی اور نیکیوں کو برباد کر دینے والے گناہوں کے بارے میں جو درس ہوا تھا اس میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ایک شخص نے جب یہ کہا کہ واللہ ایک شخص نے جب یہ کہا قسم کھا کر کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان, ایک آدمی نے قسم کھائی اس بات پر کہ اللہ کی قسم فلاں آدمی کی مغفرت نہیں ہو سکتی, اس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا, تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيْ, کون ہے جو مجھ پہ قسمیں کھاتا ہے مجھے قسم دلواتا ہے, اللہ اغفر لفلان کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا, فانی قد غفرت لفلان واحبطت عملک, میں نے اس آدمی کی مغفرت کر دی اور تیرا سارا عمل میں نے ضائع کر دیا. تعلی کے معنی کسی بات کے نہ کرنے پر قسم کھانا. اس شخص نے یہ قسم کھائی تھی کہ اللہ تعالی اس فلاں آدمی کی مغفرت نہیں کرے گا, تو یہ تعلی ہے, اس سے منع کیا گیا. اور اسی طریقے پہ قسم کھانے کے اس لفظ کو اور اس مفہوم کو ایک دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرجت مع جریر ابن عبد اللہ البجلی فی سفر فکان یخدمنی, سیدنا انس ایک سفر میں تھے اور اس سفر میں ایک دوسرے صحابی ہیں جریر بن عبد اللہ, یہ اس سفر میں سیدنا انس کی بہت خدمت کرتے رہے اور ان کو خدمت کرنے کا موقع نہ دیا, جبکہ یہ سیدنا انس سے عمر میں بہت زیادہ بڑے ہیں. سیدنا انس چھوٹے ہیں جوان ہیں اور یہ جریر بن عبداللہ بوڑھے ہیں, اس کے باوجود سارے سفر میں خدمت کرتے ہیں. تو انس یہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے ان کو منع کیا, انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ انصار نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت خدمت کی ہے, یعنی مدینہ منورہ میں سیدنا انس نے یہ دیکھا کہ جتنے انصاری صحابہ ہیں انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت خدمت کی. تو سیدنا انس کو یہ کہتے ہیں جریر بن عبداللہ کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے اس وقت یہ قسم کھا لی, آلئی تو میں نے اس بات پر قسم کھا لی کہ اللہ اصحب احدم منہم الا خدمت, میں نے وہ جب خدمت دیکھی تو قسم کھا لی کہ اگر میرا کبھی بھی کسی انصاری کے ساتھ سفر ہوا تو میں اسے اپنی خدمت نہیں کرنے دوں گا, بلکہ میں اس کی خدمت کروں گا کہ انصاری سارے کے سارے یہ خدمت گار تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام. تو اعلی اور اعلی تک لفظ اس میں آیا. تو یہ سورہ بقرہ کی دو آیات تھیں, آیت نمبر 226 اور آیت نمبر 227. ان دو آیات میں ہمیں ایلا کے مسئلے کے بارے میں بتایا گیا کہ ایلا کا مسئلہ کیا ہے, اس کی ایلا کی تعریف کیا ہے, اس کا حکم کیا ہے, کہ وہ مدت جس مخصوص مدت تک کے لیے بیوی سے دور رہنے کی قسم کھا لی جائے مدت کے اختتام پر اگر رجوع کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے. اور اس شخص پر کفارہ قسم کا اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اپنی مدت پوری کر لی. اور اگر مدت متعین ہے اور اس متعین مدت کے پورا ہونے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا, یہ کام پسندیدہ ہے, اچھا ہے, لیکن کیونکہ قسم کھا لی تھی اس لیے قسم کا کفارہ دینا ہوگا. اور طلاق کا اختیار بھی شوہر کو حاصل ہے, یہ چیز جائز ہے اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دی جائے. لیکن بہرحال طلاق اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور انہی دو آیات سے ہمیں یہ شرعی مسئلہ بھی معلوم ہوا, قرآن کی ان دو آیات سے یہ شرعی مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر اشد مجبوری کے, بغیر شرعی عذر کے اپنی بیوی سے 6 مہینے سے زیادہ دور رہنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ وہ اہم مسائل تھے جو آج کی ان دو آیات میں ہمیں معلوم ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اس کتاب ہدایت کے سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت اور اس کے علوم کو دوسرے تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرم بينكم فلا تظالموا وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. سپہلے اس سے قبل جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا اور اس سلسلے میں ان احادیث کو ہم پڑھ رہے ہیں جن کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے, اور اس سلسلے میں اس سے قبل غالباً 4 یا 5 دروس ہو چکے ہیں جن میں بعض اہم قدسی حدیثوں کو ہم نے پڑھا. احادیث قدسیہ کے پہلے درس میں اس چیز کو ہم نے تفصیل سے جانا اور سمجھا تھا کہ حدیث قدسی کس حدیث کو کہتے ہیں, اور ان احادیث قدسیہ میں کئی احادیث ایسی ہیں جو دوسری احادیث کی نسبت زیادہ اہم ہیں. حدیث قدسی یعنی وہ حدیث جس میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کا ارشاد نقل کرتے ہوئے یہ بتائیں اور فرمائیں کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے. آج جو طویل حدیث ہم نے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے, اور اس حدیث میں کئی اہم امور کو جمع کر دیا گیا. سب سے پہلی بات جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی یہ خاص اسلوب اختیار کیا ہے کہ جب اپنی توحید اور اپنی عبادت کا حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تو حقوق اللہ کے بعد فوراً حقوق العباد کو شروع کر کے والدین کے حقوق سے آغاز کیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور دوسری بعض آیات میں پھر دوسرے رشتہ داروں اور حقداروں کے حقوق کو بیان کیا. اور یہ چیز ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں حقوق اللہ کی کیا اہمیت ہے اور حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے, کہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ تو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے, لیکن جو حقوق بندوں کے ہیں وہ جب تک صاحب حق اپنے حق کو معاف نہ کرے اس وقت تک اس شخص کی مغفرت نہیں ہو سکتی. اس طریقے پہ کئی احادیث میں شہید ہونے والے شخص کے بارے میں یہ مضمون موجود ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے یا سوائے لوگوں کے دوسرے کسی حقوق یا حق کے. اور اسی طرح جس شخص پہ کسی کا حق یا قرضہ ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن یہ حق جو ہے یہ معاف نہیں ہوتا. اور کئی صحیح احادیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کوئی جنازہ آتا آپ فوراً پوچھتے کہ کیا اس کے ذمے کسی کا قرض وغیرہ ہے. اگر صحابہ یہ کہتے کہ یا رسول اللہ یہ تو مقروض تھا, کسی کا حق اس نے دینا تھا, تو صحابہ سے فرماتے کہ صلوا علی اخیکم یا صلوا علی صاحبکم, اپنے اس بھائی اپنے اس آدمی کا جنازہ تم پڑھ لو, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا جنازہ نہ پڑھتے. صحابہ سے فرماتے کہ تم اس کا جنازہ پڑھو. اتنی شدت والی اور اتنی حساس یہ بات ہے حقوق العباد کی, اور قرض کا تعلق بھی حقوق العباد ہی سے ہے. تو حق کسی بھی قسم کا ہو, اس کا تعلق قرضے سے ہو یا کسی بھی دوسرے شعبے یا کسی بھی دوسری چیز سے, حق بہرحال حق ہے. تو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بڑا اہم ہے, اور اس سے عموماً لوگ غفلت برتتے ہیں اور اس کا خیال نہیں کرتے, حالانکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی انفرادی یا اجتماعی عبادات کو بہت کچھ سمجھ کے اسی پر تکیہ و بھروسہ کیے رہتے ہیں, حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جب حاضری ہوتی ہے تو وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے حقوق سے. ان کا اپنا تہجد, ان کی اپنی دینداری, ان کا اپنا صدقہ و خیرات, حج اور عمرے اور نمازیں اور نوافل اور دوسری نیکیاں ان کے کام نہ آئیں, اس لیے کہ حقدار جتنے بھی تھے ان کو یہ نیکیاں سب دے دی گئیں حتیٰ کہ کم پڑ گئیں. جیسا کہ حدیث میں ہم نے یہ مضمون بھی پڑھا ہے, اور یہ حدیث بار بار ہمارے دروس میں گزری ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے ہیں اتدرون من المفلس, کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ, جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ ہمارے نزدیک غریب ہے مفلس ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نمازیں, حج اور دوسری نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن اس نے
کسی کو مارا ہوگا، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، تو ان تمام حقداروں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ نیکیاں اس شخص کی ختم ہو جائیں گی، حقداروں کا حق پھر بھی باقی بچا رہے گا۔ تو کہا جائے گا کہ جن جن لوگوں کا اس کے ذمے حق ہے، ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس لیے اس حدیث قدسی کو اللہ تعالی نے حقوق العباد سے شروع کیا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی۔ اللہ تعالی جب کہ خالق و مالک ہیں، ہر چیز ان کے اختیار و قبضہ و قدرت میں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالی نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا، جب میں نے خالق اور مالک ہوتے ہوئے اپنے لیے ظلم کو جائز اور روا نہیں رکھا، تو مخلوق کے لیے کیسے اس بات کی اجازت اور گنجائش ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ ظلم کرے؟ اس لیے فلا تظالموا، ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو۔ وجعلته بینکم محرما، تم لوگوں کے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ ظلم حرام ہے۔ ظلم کی پھر قسمیں، اپنے اوپر بھی لوگ ظلم کرتے ہیں، کچھ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، تو ظلم نہ اپنے اوپر جائز اور نہ کسی اور کے اوپر ظلم اور زیادتی جائز، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں پھر حرام ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن میں ظلم کرنے والے پہ لعنت بھیجی ہے، ظلم کرنے والا شخص ملعون ہے، اللہ کی نگاہ رحمت سے قیامت کے دن محروم اور دور ہوگا، اس کے لیے شدید عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا، کیونکہ جو ظلم کرتا ہے، ظلم تھوڑی مقدار میں ہو یا بڑی مقدار میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ ظلم کا معنی یہ ہے کوئی بڑی صاحب اثر شخصیت ہو اور وہ کسی پہ ظلم کرے، ظلم کی قسمیں ہیں۔ اور قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ظلمناہم، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ان لوگوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا۔ اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں اور کہا کہ یہ حدیں مقرر کر دی گئیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، اس سے آگے مت بڑھنا۔ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے اللہ کی حد کو توڑا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو من عمل صالحا فلنفسه، جو نیکی کرے گا اس کے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا، برائی بھی اسی کے لیے ہے، وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کسی کافر پر بھی روا نہیں ہے، کافر پر بھی ظلم کرنا حرام ہے، اور کسی بھی مخلوق پر ظلم کرنا حرام ہے، کوئی بھی جاندار، کوئی بھی چیز ہو، سوائے ان جانوروں کے جو انسان کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، موذی قسم کے جانوروں کے علاوہ کسی بھی جاندار کو ستانا، تکلیف دینا، یہ ظلم ہے، اور اسی طرح کسی بھی انسان کو اس کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ بھی حرام ہے، اور اگر وہ مسلمان ہو تو پھر یہ حرمت شدید ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری خطبے میں حج کے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ بلد آمن ہے، یہ حرم ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ، اور یہ حرمت والے دن، اور یہ حرمت والی جگہ، آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ دیکھو تم لوگوں کی عزت، آبرو، جان، مال ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسے یہ زمین حرمت والی اور حرام ہے، جس طرح اس مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کرنا حرام، اور یہ مہینہ حرمت والا، یہ ایام حرمت والے، اور یہ جگہ حرمت والی، اسی طرح مسلمان کی عزت، جان، مال، آبرو یہ حرام ہے، حرمت والی ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ تیری عظمت اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے، اور تو مشرف اور مکرم اور معظم ہے اور مقدس ہے، لیکن کسی مسلمان کی عزت اور آبرو وہ تیری حرمت سے اللہ کی نگاہ میں زیادہ حرمت ہے. یعنی مسلمان کی جو حرمت ہے اس کی جان مال عزت اور آبرو کی، یہ کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. اور یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب عنق بعضکم بعض، کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کو مارنے لگنا. اسی لیے کسی مسلمان کو بے گناہ قتل کرنا کفر ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور اس کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، فسق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی کو حقوق العباد سے شروع کیا کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا، تم لوگوں کے لیے بھی ظلم کو میں نے حرام قرار دیا، اس لیے ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. اور صحیح حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، اور فرمایا کہ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے، اس پہ ظلم ہوتا ہے، اس کی اس بد دعا اللہ فرماتا ہے اور میرے درمیان کسی قسم کا کوئی حجاب نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی مظلوم کی مدد کرتا ہے، اور ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا خواہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، سجائے کسی مسلمان پہ ظلم کیا جائے. تو مسلمان کی حرمت بڑی شدید حرمت ہے، کعبۃ اللہ کی حرمت سے کہیں زیادہ شدید حرمت، اللہ کے اس حرم کی حرمت سے بھی زیادہ حرمت کس کی ہے؟ مسلمان عزت آبرو جان مال، اور یہ حقوق العباد ہیں. اللہ تعالی نے اس حدیث قدسی کو اس جملے سے شروع کیا، اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتو، تم سب کے سب ہدایت والے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں، اس لیے فاستہدونی اہدکم، ہدایت مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں ہدایت دوں. اس حدیث قدسی میں دوسری چیز اس کا تعلق انسان کی گمراہی اور ہدایت سے ہے، اور یہ چیز بھی قرآن میں بار بار ہمیں بیان کر دی ہمارے سامنے کہ اللہ تعالی ہی جس کے بارے میں چاہے ہدایت کا فیصلہ فرمائے، اس کے بارے میں چاہے گمراہی کا فیصلہ فرمائے. تو ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہدایت عام اور خاص کے ضمن میں ہم نے اس چیز کو پڑھا اور بیان کیا کہ وہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اور صدق دل سے اخلاص سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے صحیح راستے کی ہدایت دے دے، اور مجھے اس ہدایت پہ ہمیشہ زندہ رکھ، اور میرا خاتمہ اسی ہدایت اور اسلام پر کر، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی گمراہ نہیں کرتا. تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے فرمایا اس حدیث قدسی میں اللہ نے خود کہ فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو جو دعا سکھائی اور اپنی تعریف خود سکھائی سورہ فاتحہ کی شکل میں، جو نماز کی ہر رکعت میں مسلمان پڑھتے ہیں، اس میں بھی بندے کو یہی چیز سکھائی گئی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت مانگتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم. تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر یہ کہ اس ہدایت کے اسباب ہیں جن کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے، اور اسی طرح گمراہی کے اسباب ہیں کہ وہ لوگ کے جو عمدن خود قصدن جان بوجھ کے ہدایت والے راستے کو اختیار نہیں کرتے اور ان اسباب کو ترک کر دیتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، تو اللہ تعالی ہدایت کسی پہ مسلط نہیں کرتا. ہدایت وہ چیز ہے جو طلب کی جاتی ہے، اللہ تعالی بغیر طلب کی ہدایت کسی کو نہیں دیتا. یہ وہ چیز ہے جو یوں ہی کسی کو نہیں دی جاتی، بلکہ یہ طلب کرنے پہ دی جاتی. اور تیسری چیز یہاں اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جہاں تک اللہ تعالی کی ربوبیت کا تعلق ہے کہ اللہ تعالی خالق ہیں، اللہ تعالی مالک ہیں، اللہ تعالی ہی رازق ہیں، تو اس عقیدے کی مضبوطی کے لیے یہاں اس ہدایت کی فوراً بعد پھر کھانے پینے کے مسائل کو اور ان چیزوں کو جن کا تعلق انسان کی زندگی اور روزمرہ اشیاء سے ہے اس کو بیان کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کے دل میں اور اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ شاید اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے. اور قرآن میں اللہ نے چیز کو بیان کر دیا کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمۃ اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. سوچو, غور و فکر کرو, دیکھو کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو تمہیں زمینوں اور آسمانوں سے رزق دیتا ہے, زمین کا سینہ چیر کر اور آسمان کی چھت پھاڑ کر تمہاری رزق اس کی فراہمی کس کی طرف سے. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتو, تم سب بھوکے سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں. اور ایک دوسری حدیث قدسی میں اسی مضمون کو دوسرے ایک انداز سے اللہ تعالی نے یوں بیان کیا ہے, اس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کے حقوق ہی کو بیان کرتے ہوئے اس چیز کو بیان فرماتا ہے کہ اے میرے بندے, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, اور اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, اور اے میرے بندے مجھے کپڑے کی ضرورت تھی تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. تو اس قسم کی کئی اشیاء کو بیان کرتے ہوئے جب بندہ اللہ تعالی سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ, آپ تو احکم الحاکمین ہیں, آپ تو خالق و مالک ہیں, آپ تو رازق ہیں, مالک ہیں, ہر چیز آپ کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے, آپ کو ہم کیسے کھانا کھلاتے, آپ کو ہم کیسے کپڑا پہناتے, آپ کو ہم کیسے پانی پلاتے. اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ میرا فلاں بندہ دنیا کی زندگی میں تم جانتے تھے کہ وہ بھوکا ہے, اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے, اور اگر تم اس کو کپڑا پہناتے اس کی جزا مجھ سے تم پا لیتے, اور اگر تم اس کو پانی پلاتے اس کا بدلہ میں تمہیں دیتا. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالی حقوق یعنی عباد بندوں کے حقوق کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں, اس رغبت والے انداز سے کہ مسلمان معاشرے میں ایک دوسرے کی خدمت کرنے, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو. تو یہاں پر اس چیز کو ارشاد فرمایا اس حدیث قدسی میں, کھانے کے ذکر کے بعد ارشاد فرمایا کہ کلکم عار الا من کسوتو, تم سب کے سب تمہارے تن بدن پہ کپڑے نہیں سوائے اس کے جس کو میں کپڑے پہناؤں, بس تقسون اکثر مجھ سے کپڑے مانگا کرو میں تمہیں کپڑے پہناؤں. اللہ تعالی ہی لباس کے پیدا کرنے والے اور اللہ تعالی ہی اس لباس کے پہنانے والے, اگرچہ لباس کا جب ذکر آیا تو یہ کہہ دیا کہ وہ لباس التقوی ذلک خیر, وہ حقیقی لباس جس سے انسان کی شخصیت ایسی چھپی رہتی ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بھی اچھی معلوم ہوتی ہے, مخلوق کو بھی بھلی لگتی ہے, وہ متقی شخص کی شخصیت ہوتی ہے. جتنے وہ ہیں کہ جو قیمتی لباس پہن کر بھی بے لباس ہوتے ہیں, اور کتنے وہ ہیں کہ جو پھٹے پرانے لباس پہن کر بھی لوگوں کی نگاہ میں ان سے زیادہ معزز اور کوئی نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ الا من کسوتہ فاستکسونی اکثکم, ستر پوشی اس کا تعلق اللہ سے ہے, اور اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ میں ایک نام یہ بھی ہے کہ وہ عیوب پہ پردہ ڈالنے والا ہے. وہ عیوب پہ اگر پردہ نہ ڈالتا تو دنیا کی زندگی میں کوئی بھی کسی سے آنکھیں نہ ملا پاتا, ہر ایک کو ایک دوسرے کی حقیقت کا علم ہو جاتا, بہت ساروں کا بھانڈا بیچ چوراہے پھوٹ پڑتا, ٹوٹ جاتا. اور یہ قیامت کے دن یہ نقشہ جب انسان دیکھیں گے تب معلوم ہوگا, جب اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ممتاز الیوم ایھا المجرمون, مجرم جب الگ کر دیے جائیں گے وہاں پھر لوگوں کو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہائے یہ لوگ کہ جن کو ہم کیا کچھ سمجھتے تھے. کچھ وہاں یہ کہیں گے کہ الم نکم معکم, ہم تو تمہارے ساتھ کیا ہو گیا, یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پردہ ڈالا, سب کے عیوب ہمارے آپ کے ہم سب کے عیوب اس میں چھپائے ہوئے ہیں.
صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.